الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صلوات عزیزان محترم، اساس آدمیت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مرحلوں سے قریب ہو رہا ہے. کل ہم نے گفتگو جس مرحلے پر روکی تھی وہ مرحلہ یہ تھا کہ ایمانوں کی جو فہرست گنائی اس آئے مبارکہ میں پروردگار عالم نے وہ فہرست یہ ہے کہ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. پہلا ایمان خدا پر، آخری ایمان نبوت پر. پہلا ایمان خدا پر، آخری ایمان نبوت پر. اس لیے کہ خدا اور بندوں کے درمیان اگر کوئی وسیلہ ہے تو نبوت ہے. اور اس شان کے ساتھ قرآن مجید نے آوازی بن نبی، سارے نبیوں پہ ایمان لاؤ، فقط محمد رسول اللہ پہ نہیں، سارے نبیوں پہ ایمان لاؤ. رسول سے پہلے 123,999 نبی گزرے گئے، ان سب پہ ایمان لاؤ. آدم پہ بھی ایمان لاؤ، نوح پہ بھی ایمان لاؤ، ابراہیم پہ بھی ایمان لاؤ، موسیٰ پہ بھی ایمان لاؤ، عیسیٰ پہ بھی ایمان لاؤ. تنہا رسول پر ایمان کافی نہیں ہے، جب تک ان سارے انبیاء پہ ایمان نہ ہو. خدا کی قسم جتنی وسعت قلب اسلام میں ہے دنیا کے کسی دین میں نہیں ہے. ہے تو یہی جتنی وسعت قلب کا مظاہرہ اسلام نے کیا اتنی وسعت قلب کسی دین نے ہمارے سامنے پیش نہیں کی. تو سارے انبیاء پہ ایمان لاؤ، بھائی توجہ ہے، سارے انبیاء پہ ایمان لاؤ. یعنی نبی وہ ہے کہ خدا کی پوری خدائی اس کی ذات پہ ٹکی ہوئی ہے. یہ جملہ سمجھ رہے ہو؟ خدا کی ساری خدائی اس کی زبان پر، اور اس کے عمل پر رکی ہوئی ہے. تو جب بھائی توجہ رہے اس لیے کبھی منزل تنہید میں روک رہا ہوں, جب خدا کی ربوبیت نبوت پر رک جائے تو اب تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کے کسی عمل میں غلطی نکالو, اس کا کسی قول سے انکار کرو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب کسی کو دیکھو سلسلہ فکر کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, جب کسی کو پروردگار عالم دین پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے, بھائی نبی کو تم نے تو منتخب نہیں کیا, نبی کے بعد کرتے رہو الگ مسئلہ ہے, لیکن نبی کو تم نے منتخب نہیں کیا, نبی کو منتخب کیا ہے اللہ نے. اگر اب کس لیے منتخب کیا؟ دین پہنچانے کے لیے. تو اگر ایک لفظ کی بھی غلطی نبی سے ہو جائے, ایک لفظ کی بھی غلطی اگر نبی سے ہو جائے تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا, پورا دین خطرے میں آ جائے گا. تو نبی وہ جس کا لفظ وہی لائی ہو. صحیح ہے بات, صحیح ہے یہ بات کہ نبی کی زبان سے جو نکل جائے وہ وہی لائی ہے. نبی کے لفظ کی ذمہ داری اللہ قبول کرتا ہے. اگر نبی کا ہر لفظ اللہ کا بھیجا ہوا لفظ ہے تو فتویٰ کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہاد علی المولا. فتویٰ کیا ہے؟ تو نبی کے قول پر اور نبی کے عمل پر وہی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے. میں کسی ایک نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 124,000 نبیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے قول پر اور ان کے عمل پر وہی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے. نہ قول میں غلطی کا امکان, نہ عمل میں غلطی کا امکان. لیکن میں توجہ رہے, کچھ متشابہ آیتیں قرآن میں ایسی آ گئی کہ ہمارے مسلمان علماء نے لکھ دیا کہ فلاں نبی سے خطا ہو گئی تھی, لکھ دیا. تو اب ایک آیت تو تمہیں بھی ہتھیا کرتا جاؤں. بھائی آدم سے کہا یا آدم اس قرآن کا جنہ کا جنہ رضا کا جنہ, آدم جاؤ اس کن سکونت اختیار کرو. بھائی یہ لفظ دیکھنا خدا کی قسم, یا آدم اس کن انت وزو جو کا پھر جنہ, اے آدم تم جاؤ سکونت اختیار کرو جنت میں, اے آدم اپنی بیوی کو لے جاؤ اور تم دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو. بھائی آدم کے پاس حق سکونت ہے جنت میں, حق حکومت نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے میرے سننے والوں تک؟ یا آدم, بھائی توجہ رہے, یا آدم اس کو انتا زوجہ کا جنت, آدم جاؤ سکونت اختیار کرو جنت میں, آدم اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ. تو آدم کے پاس حق سکونت ہے جنت میں, حق حکومت نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ جو کھا رہے تھے جنت میں اسے چھوڑ کے دنیا میں آئے. تو جو حق سکونت رکھے وہ جنت کا کھانا نہ لا سکے, جو حق حکومت رکھے روزانہ اس کے گھر میں جنت کا کھانا آتا رہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ سمجھ رہے ہو؟ اچھا آدم رہو جنت میں, رہو اپنی بیوی کے ساتھ رہو, اور پھر قرآن نے آواز دی لا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین. دیکھو آدم تم اور تمہاری بیوی اس درخت کے قریب نہ جائیں. کوئی درخت ہم ہوئیے لا تقربا ہذہ الشجرہ, دیکھو اس درخت کے پاس نہ جانا, اور اگر اس درخت کے پاس چلے گئے فتکونا من الظالمین تو تم دونوں ظالم بن جاؤ گے. اب یہ پڑھا لکھا مجمع ہے, بھائی اسی لفظ سے تو مسلمان علماء کو دھوکا ہوا. وہ کہنے لگے کہ آدم سے خطا ہو گئی. اب میں پڑھے لکھے مجمع سے پوچھتا جا رہا ہوں کہ آدم کو بنایا کہاں کے لیے تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, بھائی میں بنا ہی رہا ہوں زمین کے لیے. میں بنا ہی رہا ہوں زمین کے لیے آدم کو. تو الٹیمیٹلی انجام کار کے طور پر آدم کو جانا تو زمین پہ, لیکن جنت کا آرام چھوڑ کے جانا ہوگا, فتکونا من الظالمین، بھائی جنت سے نکل کر اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو. وہ لفظ ظلم، دیکھو لفظوں کی اہمیت بولنے والے کے حساب سے معین ہوتی ہے. تو لفظ ظلم جو تمہارے معاشرے میں ہے وہ کچھ اور ہے. نہ حق لوٹ لینا، نہ حق ڈاکہ مار دینا، نہ حق قتل کر دینا، نہ حق کسی کی غیبت کرنا، کسی کے سامنے جھوٹ بولنا، یہ سارے ظلم ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اپنے نفس پہ ظلم یہ گناہ نہیں ہے بھائی، توجہ رہے. اپنے نفس پہ ظلم یہ گناہ نہیں ہے بھائی، بہت توجہ. اس لیے کہ بڑے باریک مرحلے میں تمہیں لے کے آ گیا. لا تقربا حاضر شجرا فتکونا من الظالمین. دیکھو آدم، دیکھو ہوا اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. یعنی اپنے نفس پہ ظلم کرو گے، اپنے نفس پہ توجہ رہے. اپنے نفس پہ ظلم کرو گے بھائی، یہی سبب ہے. اب دلیل دے رہا ہوں میں اور قرآن سے کہ جب آدم زمین پہ اتارے گئے کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم سے ہمارے نفسوں پہ ظلم ہو گیا. تم نے ملا لیا آیتوں کو آیتوں سے، ٹھیک ہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم سے ہمارے نفسوں پہ ظلم ہو گیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو ہماری توبہ کو قبول نہ کرے، اگر تو ہم پر رحمت نازل نہ کرے تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. مالک ہم سے ظلم ہو گیا، مالک ہم سے ظلم ہو گیا بھائی، توجہ دے. نکالے دونوں میں کائی بھی، تو بھی جا آدم، تم بھی جاؤ. ایک رجیم بنا کے نکالا گیا، ایک خلیفہ بنا کے نکالا گیا. بہت اہم بات ہے، ایک رجیم بنا کے نکالا گیا، ایک خلیفہ بنا کے نکالا گیا. نکالے دونوں گئے اور دونوں نے زمین پر آنے کے بعد دو جملے کہے، بھائی سننا، یہ تو آدم کا جملہ ہے، مالک ہم سے اپنے نفسوں پہ ظلم ہو گیا. اور ابلیس کیا کہنے لگا، رب فبما اغویتنی، مالک تو نے مجھے بہکا دیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا. تو جو اپنے عمل کی نسبت اللہ کی طرف دے وہ ابلیس کا پیرو ہے. جو اپنی لغزش کا اعتراف کرے وہ آدم کا پیدا ہے. اور بہت رہی بات ہے، میں دیکھو عنوان کے تقاضوں کو تو بہرحال پورا ہونا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے. اچھا، لا تقربا ھذا الشجرۃ فتکونا من الظالمین. دیکھو آدم، اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے، ٹھیک. اور آدم نے زمین کو اتارنے کے بعد کہا ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. آدم کو اعتراف ہے کہ مجھ سے ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب تک بات ہو رہی تھی نبوت پر، اور اب ذرا سا میں آگے جاؤں گا، لیکن نبوت کے سلسلے میں ایک آئے سن لو. آدم خود اپنے اعتراف کی بنیاد پر ظالم ہے. قرآن والا ظالم، تمہارا ظالم نہیں. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بات بہت ہے نا. تمہارا ظالم نہیں، قرآن والا ظالم. قرآن والے ظالم کا مطلب جانتے ہو؟ ظلم بہت اس شے کی غیر محلے، چیز کو اپنی پراپر جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. تو وہ جو تمہارے معاشرے میں تذکرہ اس کا نہیں ہو رہا ہے، قرآن والے ظلم کا. بھائی بس اس شے کی غیر محلے، چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا. بھائی اگر چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا بھائی، توجہ ہے، تو ظالم بن گئے. اب جگہ بلند کی، آدمی پر تھا بٹھا دیا جب بھی ظالم، اور جگہ پر تھی آدمی بلند تھا اسے بٹھا دیا جب بھی ظالم، ٹھیک ہے نا. تو آپ ظالم کے بارے سمجھ گئے. آدم نے اعتراف کیا کہ مجھ سے ظلم ہو گیا. اور اب آیت سنو گے، قرآن مجید نے بڑے جلال میں، پروردگار نے قرآن مجید میں حضرت جنوس کا تذکرہ کیا، لولا انہ کانا من المصبحی لبس فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس، خدا بول رہا ہے، ویسا تیور دیکھنا چاہے اس کے، لولا انہ کانا من المصبحین، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا. دیکھ رہے ہو، یعنی آیت بول رہی ہے کہ خدا کا کلام ہے، آیت بول رہی ہے کہ خدا کا کلام ہے، لولا انہ کانا من المصبحین، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تسبیح نہ کرتا، لبس فی بطنہ الی یوم الى یوم یبعثون, تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹھی میں رکھتے. بھائی رکے رہو رکے رہو, قرآن کی آیت ہے, اگر اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تصویر پڑتا تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے, قیامت تک رکھتے, یعنی قیامت تک یونس بھی زندہ رہتے, قیامت تک وہ مچھلی بھی زندہ رہتی. تو جو اللہ قیامت تک یونس کو مچھلی کی پیٹ کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے, کیا وہ ایک امام کو پردے قید میں زندہ نہیں رہ سکتا؟ سنتے جاؤ. اچھا بھائی, تو آیت سن لی تم نے, لولا انہ کان من المسبحین نہ لبے ساتھی بت رہی الی یوم یبعثون, اگر یونس تصویر نہ پڑتا مچھلی کے پیٹ میں تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. بھائی وہ تصویر کیا تھی یونس کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, مالک میں ظالموں میں ہو. آدم نے کہا میں ظالم, یونس نے کہا میں ظالم. اور اب ایک آیت اور سنتے جاؤ, حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں, قرآن مجید کی آیت ہے. بھائی آدم نے اعتراف کیا کہ میں ظالم ہوں, ٹھیک ہے نا؟ یونس نے اعتراف کیا کہ میں ظالم ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں میں. اور اب واپس چلو قرآن کی طرف, اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. جب ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے امامت مانگی تو اللہ نے کہا دوں گا مگر ظالم کو نہیں دوں گا. بھائی اصول سمجھ میں آ گیا کہ اللہ امامت ظالم کو نہیں دیتا, اور قرآن میں آدم ظالم, زون ظالم, انہیں امامت مل سکتی ہے؟ کہہ دیا نا اللہ نے کہ ہم ظالمین کو امامت نہیں دیں گے. تو جو امامت معصوم انبیاء کو نہ ملے وہ امت کے گنہ گاروں کو کہاں سے مل جائے گی؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. کیا میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا؟ تو اب نبوت کہو امامت کہو آتی ہے اللہ کی طرف سے, اور اب تمہارے پاس جو دین آیا اسے 10-20 لوگوں نے نہیں پہنچایا, کل ایک ہے. دیکھو مقام محمد عربی کو سمجھو, اور اگر مقام محمد عربی کو سمجھ گئے تو ملت اسلامیہ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ 10-20 نہیں ہے دین کے لانے والے, دین کا لانے والا ایک ہے. بھیجنا دلیل ہے کہ اس کے حرامت پر ضمانت ہے اللہ کی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب آیا ہوں میں مقام ختم نبوت تک, تو اب سنتے جاؤ کہ قرآن نے ختم نبوت پر کیا گفتگو کی. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے. سورہ والنجم میں آواز دی, وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, میرا محمد خواہش سے نہیں بولتا, جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے. دیکھو کس شان کے ساتھ قرآن اپنے آخری نبی کا تعارف کرا رہا ہے. وما ینطق عن الہوا 53 سورہ قرآن مجید کا, 53 سورہ قرآن مجید کا سورہ نجم, وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, میرا محمد اپنی خواہش سے نہیں بولتا, جو بھی بولتا ہے وہ وحی الہی ہے. صحیح ہو گئی بات. اور اب سورہ یونس 10 سورہ قرآن مجید کا, بھائی سنو گے, ان الذین لا یجدون لقاءنا قالوا ایتے بقرآن غیر هذا او بدلوا قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. حبیب کہہ دے کہ میں وحی کرتا ہوں جو وحی الہی ہے. بھائی سننا, خدا کی قسم سننا, تو کیا کہا سورہ یونس نے کہ رسول جو کرے وہ وحی الہی ہے, اور سورہ نجم میں کیا کہا رسول جو کہے وہ وحی الہی ہے, یعنی رسول کا ہر کہنا وحی الہی. رسول کا حل کرنا وہ یہ رہی تو اگر کسی دن ہاتھوں سے بلند کرے اور زبان سے کچھ کہہ دے
میں سنتے جاؤ سنتے جاؤ میں سننا سننا اب تو میں آیا ہوں مقام ختم نبوت پر تو اب میں کچھ جملے اپنے محترم معراج محمد خان کو بھی ہدیہ کر دوں اقابر بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر بھائی توجہ ہاتھ میں بول رہے ہیں مقام ختم نبوت قرآن سے کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی بھائی توجہ ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا دن کے کرم بخشی ختم رات کے اندھیرے کی قسم حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا یعنی عجیب کمال کا سورہ ہے روکوں گا تمہیں روکوں گا والضحا دن کے گرم وقت کی قسم واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم ما ودعک ربک وما قلا حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے اور حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا بھائی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ اپنے محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تو اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ساتھ گزر رہا ہے تو جس کی زندگی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہو اس کے قول میں نہ ہندیان ہوگا نہ غفلت ہوگی بہت رہی ہے بات ہے قرآن ہے قرآن والضحا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا بھائی سننا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور حبیب ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا انجام تیری ابتدائی زندگی سے بہتر ہوگا سن لیا تم نے عرب آواز دی ولسوف یعطیک ربک فترضا حبیب مت گھبرانا اتنی نعمتیں دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا آیت سمجھ میں آ گئی تیسرے پارے کا سورہ ہے سورہ وضحا ٹھیک ہے نا دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں پورا سورہ تمہیں ہدیہ کرتا لیکن اس آیت پہ روک رہا ہوں مجھے آگے جانا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضا حبیب ہم تجھے اتنا کچھ دے دیں گے اتنا عطا کر دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا تو بھائی توجہ ہے اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے محمد کو اتنا دوں گا کہ میرا محمد مجھ سے راضی ہو جائے گا اب جب میں نے قرآن کھولا تو اللہ نے موسیٰ سے پوچھا سورہ طہٰ بیسواں سورہ قرآن کا موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں کی موسیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں کی موسیٰ کہنے لگے عجل تو رب لترضا مالک میں نے تو جلدی اس لیے کی کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے موسیٰ کہنے لگے مالک میں نے جلدی اس لیے کی کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے یہ موسیٰ کا مقام ہے اور اب آواز دی سلیمان نے قرآن میں ان عامل صالحا ترضا ہو مالک ایسا اچھا عمل بسا دے کہ میں وہ عمل کروں تو مجھ سے راضی ہو جائے تو انبیاء کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کی تمنا ہے محمد مجھ سے راضی ہو جائے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انبیاء کی
دیکھو بھائی، اب دو دقیقوں کے لیے میں اپنی تقریر کو تو روکوں گا، اور اس لیے روکوں گا کہ حضرت معراج محمد خان تو تشریف فرمائی تھے، یہ متحدہ کے معزز اراکین بھی تشریف لے آئے، اور میرے سامنے جو پرزہ ہے متحدہ قومی مومن کی جانب سے ہر سال کی طرح ان سال بھی پورے شہر میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے امن کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ بس قابل مبارکباد ہے یہ کہ امن کمیٹیاں قائم کر رہے ہیں، ورنہ ہم نے تو مسلمانوں میں سوائے جن کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اچھا بھائی ایک جملہ اور سنتے جاؤ، کل شب میں رضویہ امام بارگاہ کی مجلس میں جب جناب فاروق ستار تشریف لائے تو میں نے ان کی خدمت میں ایک میسج پہنچایا کہ ہم علی کے چاہنے والے مسلمانوں کو فقہوں پر تقسیم نہیں کرتے۔ دیکھو مسلمانوں میں بڑی فقہیں پائی جاتی ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ زیدی ہے، فقہ ظاہری ہے، اور فقہ جعفری ہے۔ سات فقہوں کا میں نے نام لیا تمہارے سامنے، تم دو چار ہی کے نام سنے ہوں گے، یعنی ایگزسٹنگ جو فقہیں مر گئیں وہ تو اور ہیں، نہ ان کے بنانے والے رہے نہ ان کی فقہ رہی، لیکن جو فقہ زندہ ہے وہ سات ہے، سات ہے۔ اور چونکہ ان ساری فقہوں کا سورس کتاب خدا اور سنت محمد ہے، ہمیں ساری فقہ تسلیم ہے، تو ہم مسلمانوں کو فقہوں کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتے کہ یہ حنفی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، یہ جعفری ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تقسیم غلط ہے، ہمارے نزدیک ایک تقسیم ہے کہ کون ہوتا ہے ان کا دوست ہے، کون ہوتا ہے ان کا دشمن ہے۔ ہر نبی کی تمنا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے۔ بھائی توجہ رہے، خدا کی قسم ہم ایک جملہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے لیے دعائیہ جملہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ کیا خیال ہے تمہارا، ہر صحابی کی تمنا ہے یا نہیں؟ بھائی جب نبیوں کی تمنا ہے، جب نبیوں اولو العزم پیغمبروں کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو صحابہ کرام کی تمنا کیوں نہیں ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ بھائی سننا، انبیاء اور صحابہ ان کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب انبیاء اور صحابہ مل کر رسول جیسے نہ بن سکے تو یہ عرب کے احمق کیسے بن جائیں گے؟ پہچانو مقام محمد عربی کو پہچانو، سورہ احزاب میں آبادی میں توجہ رہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیرا۔ حبیب ہم نے تجھے گواہ بنایا، سنتے جاؤ سنتے جاؤ، حبیب ہم نے تجھے گواہ بنایا۔ کس کا بنایا، کس کا بنایا؟ سورہ احزاب کی آیت میں تذکرہ نہیں ہے، تو میرا محمد گواہ، ٹھیک ہے نا؟ کس کا، آیت میں نہیں ہے۔ اور اب سورہ مزمل میں آواز دی، انا ارسلنا الیکم رسولاً شاہداً علیکم، ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ تمہارا گواہ ہے۔ اچھا بھائی فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، محمد رسول اللہ کو سامنے رکھ کر مجھے جواب دینا، انا ارسلنا الیکم رسولاً شاہد علیکم، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے پاس جو رسول بھیجا ہے وہ تمہارا گواہ ہے، اس زمانے کے لوگوں کا قرآن قیامت تک کی کتاب ہے، خطاب قیامت تک کے مسلمانوں سے، تو آخری مسلمان جو قیامت سے پہلے آنے والا ہے میرا محمد اس کا بھی گواہ ہے، تو اگر قیامت تک پوری انسانیت کا گواہ محمد ہے تو مر کیسے گیا؟ پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے؟ خدا کی قسم عجیب مرحلے فکر ہے، عجیب مرحلے فکر ہے، اور اس مرحلے فکر پر روکوں گا۔ میرے سامنے خالد بن ولید صاحب تشریف فرما ہے، کنور خالد یونس صاحب تشریف فرما ہے، عارف خان صاحب تشریف فرما ہے، میرے خورد اور دوست جاوید تشریف فرما ہے۔ تو ابھی یہ جملہ ادا کر رہا ہوں، لے جاؤ مقام محمد کو اس ممبر سے، یاد رکھو گے، یاد رکھو گے، پیسہ متاج ہو رہے۔ سورہ احزاب میں کہا ہم نے محمد کو گواہ بنایا، سورہ مزمل میں کہا ہم نے تمہارا گواہ بنایا، اور سورہ مائدہ میں آواز دی فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ حبیب، قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بناؤں گا اور اس سارے نبیوں پر تجھے گواہ بناؤں گا۔ دیکھو یہ ممبر منسوب ہے میرے رسول کی طرف، ممبر رسول کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مقام محمد اتنا بلند ہے کہ لفظ نہیں ملتے بیان کرنے کے۔ ممبر کی قسم، یاد رکھو کہ تینوں آیتوں کو، سورہ احزاب، سورہ مزمل، سورہ مائدہ، اور اب سورہ نحل، قرآن مجید کا 16 سورہ، آیت کا شان 89، یہ حوالہ اسے دیا کہ ترجمہ جا کے دیکھ لینا۔ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمۃ وبشرا للمسلمین۔ ترجمہ سنو گے؟ سنو گے ترجمہ؟ وہ یوم، دیکھو اس آیت کے دو ٹکڑے ہیں، وہ یوم 16 سورہ آیت 89 89، ٹھیک، یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ حبیب، قیامت میں ہر نبی کو اس کی امت میں گواہ بنائیں گے اور تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے۔ وہی بات جو سورہ مائدہ میں کہی گئی پھر سورہ نحل میں دہرائی گئی۔ اور اب سننا، ونزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا ہے، رکے رہو، ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا ہے۔ نازل کرنے کے معنی کیا ہیں؟ چیز کا اوپر سے نیچے بھیجنا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اس کے بھائی رکے رہنا تھوڑا سا، دیکھو وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جب میں آ گیا ہوں تو سنتے جاؤ۔ نزول کے معنی اوپر سے نیچے آنا کسی چیز کا۔ مالک، یہ تو سن لیا کہ تو نے پیغمبر پر کتاب کو نازل کیا ہے، کس مہینے میں نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا۔ مالک، رمضان میں دن بھی ہیں، رمضان میں راتیں بھی ہیں، تو دن میں نازل کیا یا رات میں؟ کافر، قرآن پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ بھائی توجہ رہے، قرآن جس رات میں اوپر سے نیچے آیا وہ رات مبارک ہے۔ اور اب واپس چلو پھر قرآن کی طرف، سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد حرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ہم معراج میں اپنے بندے کو لے گئے ایسی جگہ جہاں برکت ہی برکت تھی۔ قرآن اوپر سے نیچے آئے رات مبارک ہو جائے، محمد نیچے سے اوپر جائے آج مبارک ہو جائے۔
باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ اچھا بھائی رکے رہو، خدا کی قسم، یہ کہ کوئی جملہ تو تمہیں ہدیہ کر دوں نا۔ تو رمضان میں آیا قرآن نازل ہوا، رات میں آیا، مالک رات کا نام، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. یہ قرآن بول رہا ہے رمضان میں اتارا، رات میں اتارا جو مبارک تھی، اور اس رات کا نام ہے قدر کی رات. مالک اتارنے کا ذریعہ کیا تھا؟ کہا پھر قرآن پڑھو، نزل به الروح الامین، ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے اتارا. پہنچ رہے ہو؟ قرآن ہی قرآن پڑھ رہا ہوں میں تمہارے سامنے. نزل به الروح الامین، ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے اتارا. اچھا تو مالک ابھی ایک سوال کا جواب اور دے دے، محمد رسول اللہ کی آنکھوں پہ اتارا، ان کے سر پہ اتارا، ان کے کانوں پہ اتارا، ان کے کندھوں پہ قرآن اتارا، کہاں اتارا؟ کہا پھر قرآن پڑھو، نزل به الروح الامین علی قلبک. قرآن ہے قرآن، ہم نے قرآن کو محمد کے دل پہ اتارا ہے، دماغ پہ نہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہم نے قرآن کو محمد رسول اللہ کے دل پہ اتارا ہے. پھر کہہ رہا ہوں دل پہ اتارا ہے، دماغ پر نہیں. تو مالک اب ایک سوال کا جواب اور دے دے کہ اس تیرے قرآن کی قوت کیا ہے. کہا بھائی قرآن کی قوت سورہ حشر میں دیکھو، 59 سورہ ہے بھائی. عجیب عجیب و غریب مرحلے فکر پہ لے آیا میں. لاؤ انگل حاضر قرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اگر پہاڑ پہ اترتا پہاڑ ہٹ جاتا. عجیب سوال ہے، عجیب سوال ہے بھائی. اب مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں جملہ کہوں؟ کتنا طاقتور ہے قرآن، اگر پہاڑوں پہ آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. پہاڑ چھوٹے موٹے زلزلے کا نوٹس نہیں لیتے، آندھیوں کی طرف تو توجہ بھی نہیں دیتے. اردو میں محاورہ ہے کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، ہٹتا نہیں ہے. تو پہاڑ جو علامت ہے سبات کی، سبات قدم کی، پہاڑ علامت ہے استقلال کی. پہاڑ زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتا، پہاڑ جہاں ہے وہاں ہے. لیکن قرآن میں اتنی قوت ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے پہاڑ ہٹ جائے. جسے اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑ نہ اٹھا سکے، اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا. سمجھ رہے ہو؟ بڑی مجبوریاں ہیں، سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، بڑی مجبوریاں ہیں. لیکن اب جملہ تو لیتے جاؤ، جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کا دل اٹھا لے. تب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے، جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. ہم نے ابھی تیرے اوپر کتاب اتاری ہے، اب اس کتاب کی صفت سنو گے. تبیان لکل شے، ہر شے کا کھلا بیان قرآن میں ہے، اور قرآن اترا ہے محمد کے دل پر. تو ہر شے کا بیان محمد کے دل میں ہے یا نہیں؟ پھر کہو گے کہ لکھنا نہیں آتا تھا. عجیب لوگ ہیں، عجیب عجیب بات لگ رہے ہیں. توجہ رہے، کل شے ہر شے کا بیان قرآن میں. آئے سن کے جاؤ، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. ہدن قرآن ہدایت ہے، رحمتن قرآن رحمت ہے، بشرا قرآن خوشخبری ہے. للمسلمین مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے. مسلمانوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ قرآن. بھائی مسلمان ہو بھی تو بھائی، قرآن رحمت ہے، قرآن پڑھ کے قتل کر رہا ہے. امت کا طریقہ گزار، قرآن کا حکم گزار. بھائی سننا خدا کی قسم، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے، ہم نے اس کتاب میں ہر شے کا بیان رکھ دیا. پہلی صفت قرآن کی سننا، ہر شے کا بیان قرآن میں. ہدن قرآن ہدایت ہے، رحمتن قرآن رحمت ہے، بشرا قرآن بشارت ہے. کس کے لیے؟ رحمت کس کے لیے ہے؟ للمسلمین. ٹھیک ہے نا؟ اب میں یہ چاروں صفتیں اگر اپنے نبی میں نہ دکھلا سکا تو آج سے ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے, دانشور بیٹھے ہوئے. اچھا بھائی, قرآن کی پہلی صفت کیا ہے؟ تبیانہ لکل شے, ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. جاؤ دیکھو کہ پروردگار نے اپنے حبیب کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول کے لیے, علمک ما لم تکن تعلم. حبیب, ہم نے ہر شے کا علم تجھے دے دیا. ہر شے کا بیان قرآن میں, ہر شے کا علم محمد میں. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. طے ہو گئی بات؟ میاں یہ جملہ اب لے کے جانا, ایک صفت میں قرآن اور محمد برابر, تبیانہ لکل شے. دوسری صفت قرآن کی کیا ہے؟ خدن. قرآن ہدایت ہے. حبیب تو لتہدی من یشاء الی صراط مستقیم, تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. سارا بیان قرآن میں, سارا علم محمد میں, پہلی صفت میں برابر. قرآن ہدایت, محمد ہدایت کرنے والا, دوسری صفت میں برابر. رحمتان, قرآن رحمت ہے. حبیب تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. قرآن بھی رحمت, میرا رسول بھی رحمت. برابر ہو گئے قرآن اور رسول تین صفتوں میں. تیس آخری صفت, تیسری کے بعد بشرا. قرآن بشارت ہے. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. قرآن بھائی توجہ رہے, سارا بیان قرآن میں, سارا علم محمد میں. قرآن ہدایت, میرا محمد ہدایت کرنے والا. قرآن رحمت, میرا محمد رحمت للعالمین. قرآن بشارت, میرا محمد بشارت دینے والا. اتنا اتحاد ہے ان دونوں میں کہ ایسا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ نام دو ہے, ذات ایک ہے. نام قرآن اور محمد, نام دو ہیں, ذات ایک ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی جب لفظوں میں ڈالا قرآن بنا, جب پیکر میں ڈالا محمد بنا. یاد رکھو گے, یاد رکھو گے میرے جملے کو. قرآن معصوم, محمد معصوم. قرآن لائق, محمد لائق. قرآن بے عیب, محمد بے عیب. میں اگر آج آٹھویں محرم کو اس ممبر سے قرآن کی غلطیاں نکالنے لگوں تو یہ ہزاروں کا مجمع مجھے ڈھکیل کے باہر کر دے گا. بے عیب کے تو آپ میں غلطی ڈھونڈ رہے ہو. اگر قرآن میں غلطی نکالنے لگوں تو یہ پورا مجمع مجھے کافر کہہ کے باہر نکال دے گا. تو میں اگر قرآن میں غلطی کروں میں کافر ہو جاؤں. ملا اگر محمد میں غلطی دائر کرے شیخ العدیز بن جائے. برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. غلط ہے. اب تک میں یہی ثابت کر رہا تھا کہ قرآن محمد کے برابر ہے, محمد قرآن کے برابر ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں غلط ہے. محمد بڑا ہے, قرآن چھوٹا ہے. میں یہی تو اپیل کرتا ہوں, ساری امت اسلامیہ سے کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح قرآن سے کرو. اب تمہیں حق ہے نا کہ مجھ سے دلیل مانگو کہ محمد بڑا قرآن چھوٹا. اگر نہ دے سکا تو نہ ماننا میری بات کو, پھر چلو واپس. دونوں آیتیں میں نے تمہارے سامنے پڑھ دی دونوں, اب انہیں ذہن میں زندہ کر رہا ہوں, بیدار کر رہا ہوں. نزل اللہ علیہ کا کتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمۃ وبشرا للمسلمین. قرآن رحمت ہے للمسلمین, محمد رحمت ہے للعالمین. سمجھ رہے ہو نا, سمجھ رہے ہو؟ قرآن قرآن رحمتن بے توجہ رہے للمسلمین. میرا محمد وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. بھائی سننا, مجھے عالمین کے معنی مجھے نہیں معلوم, خدا کی قسم نہیں معلوم. عالمین کے معنی میں نہیں جانتا, لیکن اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ عالمین کراچی کا نام نہیں ہے. نہیں, عالمین صوبہ سندھ کا نام نہیں ہے. نہیں, عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے. نہیں, اس پوری زمین کا نام بھی عالمین نہیں ہے. عالمین کوئی بہت بڑی شے ہے. تو مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم کہ عالمین کیا ہے. لیکن سورہ حمد میں پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب جہاں تک خدا ہی جائے وہاں تک میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو. جتنی بڑی نبوت اتنا ہی بڑا حفاظت کرنے والا. ابو طالب کا شعر یاد ہے, واللہ ہے, جاؤ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں. وہ ابو طالب جسے تمہاری سامنے ناقص میں کلمہ نہیں پڑا, وہ ابو طالب جسے کلمہ نہیں پڑا تمہارے باطل گمان میں, اس کا ایک شعر سنتے جاؤ. واللہ لن یصلوا الیک بجمعین حتی اوصدا فی التراب دفینا. واللہ خدا کی قسم بھتیجے, پورا عرب بھی اگر مل کر تجھ پہ حملہ کرے تو جب تک میں زندہ ہوں عرب تیرے پاس نہیں آ سکتا. سن لیا ابو طالب کا شعر؟ خدا کی قسم خون بولا کرتا ہے. شجروں کی حفاظت کیا کرو. پہنچ گیا یہ جملہ پہنچ گیا. خون بولتا ہے شجروں کی حفاظت کیا کرو. ابو طالب کا شعر تم نے سن لیا؟ واللہ ہے لن یصلوا الیک بجمعین. اللہ کی قسم اگر مشرک تھا تو یہ کس اللہ کی قسم کھا رہا تھا؟ اچھا بھائی, تو اب یہ تو تم نے ابو طالب کا شعر سنا, اور اب ابو طالب کے بیٹے کا ایک جملہ سنتے جاؤ. خون بولتا ہے واللہ ہے, دیکھنا نہیں برادر میں. لاؤ حجمت العرب کلھا لما بلیتنھا یا رسول اللہ, اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائے اور آپ کے اوپر حملہ کرے تو میں آپ کی عبادت سے منہ نہیں پھیروں گا. پھیرنے والے ہو رہے ہیں. علی رائے اب تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں سلسلے فکر کو آگے بڑھاؤں یا مصائب کو طول دے دوں. دو جملے. آٹھویں کا دن ہے نا, ابو طالب کا بیٹا علی, علی کا بیٹا عباس. رسول کی حفاظت کرنے والا علی, حسین کی حفاظت کرنے والا عباس. افواج حسینی کا سالار اعلی
ام البنین کا بیٹا.
عاشور کے دن. اچھا یہ تو تمہیں معلوم ہے نا کہ علی نے حضرت ام البنین سے اس لیے شادی کی تھی کہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے.
آئے بھائی توجہ رے, عباس حسین کی خدمت میں. کہا مولا جنگ کی اجازت ہے؟ کہا عباس تم تو میری فوج کا نمبر ڈالو, ورنہ ذرا زمین میں شمارا. عباس نے ڈالے دے گا, عباس نے بھائی دے گا. رو کے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟
ظاہر ہے کہ تفصیل سے مصائب شب میں رضویہ سوسائٹی کی امام بارگاہ میں عرض کروں گا. بس دو جملے سن لو. عباس تم میری فوج کے ارم بردار ہو. داہنے دیکھا بائیں دیکھا, رو کے کہا مولا ابو فوج کہاں ہے؟ کہا عباس کچھ بھی ہو تمہیں اجازت نہیں دوں گا. سن لیا تم نے؟ عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا. عباس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے پیدا کیا تھا کربلا کے دن کے لیے, تو یہ میرا مولا اجازت کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کوئی طریقہ ایسا مل جائے کہ مولا مجھے اجازت دے دے. عباس پھٹے ایک خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گئے. ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے پوری طرح کہ اندر سے سکینہ کی آواز آئی, خوبی اما میں بات پہ آتے ہو. شب میں تقریر اس مرحلے سے آگے بڑھ جائے گی. میں روک رہا ہوں تقریر کو. عباس خیمے کے دروازے کے باہر ہیں. اندر سے سکینہ کی آواز آئی, پھوپھی اما میں بہت پیاسی ہوں. بس یہ سننا تھا کہ عباس کھڑے ہو گئے. پکار کے کہا بیٹا سکینہ میرے پاس آنا. بچی دوڑتی ہوئی آئی. رو چکے تو آج گفتگو تمام ہونے والی ہے, اس لیے کہ ابھی اذان مغرب ہو جائے گی. آئی کہا بیٹی بہت پیاسی ہے؟ کہا ہاں. چٹا میں بہت پیاسی ہوں. کہا دوڑ کے جا اپنا چھوٹا مشکیزہ لیا. بچی گئی اپنا چھوٹا مشکیزہ لے کے آئی. عباس نے بچی کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کے چلے حسین کی طرف. حسین کی نگاہ عباس پہ پڑی. عباس کی گود میں سکینہ ہے, حسین کی نگاہ سکینہ پہ پڑی. دونوں سے ایک ایک جملہ حسین نے کہا. عباس سے کہا عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو. جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی. یہ جملہ عباس سے کہا اور سکینہ سے کہنے لگے بیٹی اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے. جب راہ کوب و شام میں ظالم تجھے تماشے ماریں گے تو چچا کو بہت یاد کرے گی. یہی سبب ہے کہ جب شیو تازیانا اٹھاتا تھا تو سکینہ نو کے نیزا پہ چچا کے سر کو دیکھتی تھی. واہ چچا میری مدد پاؤ, اب بات میری مدد.